السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. اب چونکہ کل ہی عید الاضحیٰ ہے، لہذا بہت ہی مناسب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے، اور کچھ باتیں اگر کوئی تشنا رہ گئی تھی تو اس کی بھی تکمیل ہو سکے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس درجے جامع ہے، اور قرآن حکیم میں جس طرح انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، واقعہ یہ ہے کہ یہ فخر اور یہ امتیاز جملہ انبیاء میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام سب سے بلند ہے. لیکن یہ کہ جزوی فضیلتیں اور بہت سے انبیاء کو بھی حاصل ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک من وراء حجاب تھا، اس لیے کہ جب ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں، اپنے رب کو دیکھ سکوں جس نے اس کائنات کو، اس سورج کو، اس چاند کو، اور اسی سے حکم سے ہوائیں چل رہی ہیں، ہماری زمین جو ہے خزانے اڈیل رہی ہے، ہر نوع کا بندوبست اللہ نے کر دیا. ربی ارینی انظر الیک، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ يَرَانِي. ہم پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالتے ہیں، اگر وہ جھیل گیا اور سہ گیا تو شاید امید ہے کہ تم بھی میرے دیدار کو برداشت کر سکو. لیکن یہ کہ معاملہ کیا ہوا: فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو اس پہاڑ پھٹ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص جو مقام ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ کیا ہے؟ امام الناس ہیں. انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم میں تو تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں. پھر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر کلیم اللہ ہیں تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں. یہ خلت خصوصی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی اللہ کے ساتھ، کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست قرار دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اسی طرح پھر یہ خاص طور پر جو ہے مقام، کہ میرا یہ بندہ ہر نوع کے شرک سے پاک تھا. وما کان من المشرکین، قرآن میں متعدد بار یہ الفاظ استعمال ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو یہ جو ہم عید منا رہے ہیں، ہمارے دین نے جو ہمیں دو تہوار دیے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس میں بھی بڑی گہری حکمت ہے کہ عید الفطر کا تعلق کس سے ہے؟ رمضان کے روزوں سے. رمضان کو جو فضیلت حاصل ہوئی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اللہ کا اتنا بڑا احسان نوع انسانی پر ہوا کہ اپنا زندہ کلام نازل فرمایا اپنے بندے پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ کو تو تختیہ دی گئی تھی، کسی درجے میں بھی تحقیر جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، لیکن وہ تو ریٹن فارم میں تھی نا. اس کو بھی ایک بہانہ بنا لیا تھا اہل مکہ نے کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ کو تختیاں دی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس قسم کی تختیاں ہمارے پاس لے کر آئیں تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. وہ تو ایک مرتبہ کی بات تھی نا کہ کوہ طور پر طلب کیا گیا اور وہاں جو بھی شو تورات تھی وہ عطا کر دی گئی. یہاں تو مسلسل تقریباً 23 برس قرآن نازل ہوتا رہا، جستہ جستہ آیات کی شکل میں، سورتوں کی شکل میں. تو یہ جو تہوار ہے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت بہت حسین واقعہ. میں نے آغاز میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ذرا اس کو میں خاص طور پر اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر ذہین انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، میرا تو کوئی وجود نہیں تھا آج سے 65 برس پہلے، اللہ نے بھیجا مجھے تو کیوں بھیجا، مقصد کیا تھا؟ اس سوال کو قرآن میں بہت سے مقامات پر لیا گیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو سلسلہ ہے موت و حیات کا، یہ اللہ نے کیوں قائم کیا؟ اس پوری کائنات کو تمہاری چاکری میں لگا دیا. سورج کس لیے؟ تمہارے لیے ہے، تم زندہ رہ سکو، تمہاری فصلیں پک سکیں. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین و آسمان اس کائنات کی جو شے بھی ہے وہ انسان کے لیے ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اور پھر خاص طور پر سورج کی وہ شعائیں جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہیں، الٹرا وائلٹ ہیں، انفرا ریڈ ہیں، ان کی پروٹیکشن کا بندوبست بھی اللہ نے کر دیا. سینکڑوں نہیں ہزاروں شہابیے بڑھتے ہیں زمین کی طرف اس زمین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں واپس بھیج دیتا ہے. جنہیں ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کیا، بڑی بڑی چٹانیں ہیں، وہ ہوا کی رگڑ سے جو ہے وہ وہیں فضا میں بھسم ہو جاتی ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر زمین پر آ پڑے تو یہاں زندگی کا کوئی امکان نہیں، ختم ہو جائے گا، وہ توازن ختم ہو جائے گا. کہتے وہ کوا تو وہ ہوگا کہ جبکہ قیامت شروع ہو گئی. قرآن میں موجود ہے نا، وہ سماوات مطویات بنیمینہ، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بساط کو لپیٹ دے گا. یہ بڑے بڑے کرے جس میں ایک کرا زمین بھی ہے اپنے اپنے مدار میں جو گردش کر رہے ہیں، کون سی فورسز ہیں کہ جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے؟ اللہ کا حکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شعور کی آنکھ کھولی تو اس معاشرے میں کھولی جہاں بدترین شرک موجود تھا. چاند کے پوجنے والے بھی ہیں، سورج دیوتا کے ماننے والے بھی ہیں، جل دیوتا کی پرستش کرنے والے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے بت بنا کر جو ہے وہ اپنے مندر کہہ لیجئے، معبد کہہ لیجئے، جو ہیکل تھے ان کے اس میں رکھ دیا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے تھے. گویا کہ حاجت روا اور مشکل کشا تو یہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے پہلا امتحان تھا وہ عقل و شعور کا امتحان تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جو آیت میں نے اسی آغاز میں جو پڑھی، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا تھا. بِكَلِمَاتٍ، یہ نکرہ جو ہے تفخیم کے لیے آتا ہے، پے در پے امتحان، امتحان در امتحان، امتحان در امتحان، اور یہ امتحانی عمل وہ ہے جس سے کوئی شخص بچا ہوا نہیں. سورہ کہف جو ہے وہ فتنہ دجال کے حوالے سے بڑی مؤثر صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث موجود ہیں سورہ کہف کی عظمت کے حوالے سے. اور یہ جو ہمیں اس زمین کی ظاہری چمک دمک دیدہ زیبی اپنی طرف کھینچ لینے والی اشیاء نظر آ رہی ہیں، سورہ کہف کے پہلے رکوع میں ذکر کر دیا گیا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس زمین کو ہم نے بڑا مزین کر دیا، اس میں شہوات جو انسان کے اندر ہیں اس کو کھینچنے والی بہت سی چیزیں موجود ہیں. سب سے بڑا فتنہ تو عورت کا ہے، کیسے بچیں گے اس سے؟ روپیہ پیسہ ہے، زر ہے، زمین ہے، ارتھ ٹو ڈومینیٹ ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بالا سمجھنا، یہ تمام آلائشیں ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، اس زمین کو ہم نے بڑا مزین کر دیا، یہاں کی چمادگم، یہاں کی دیدہ زیبی، ہر انسان اس کی زلف گراہگیر کا اسیر. کون انسان ہے جو متاثر نہ ہوتا ہو؟ لیکن آگے فرما دیا کہ وہی فلسفہ، قلزم ہستی سے ابرا ہے تو مانند حباب، اس غیاث خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بھیجا تو امتحان کے لیے بھیجا، شہوات بھی ہیں، نفسانی خواہشات بھی ہیں، حب مال بھی ہے، حب جاہ بھی ہے، لیکن یہ کہ اس سے اپنے دامن کو بچا کر کون وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی فرما برداری کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. اور اس کی روشن ترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، عقل و شعور کا امتحان، شرک کے گھٹاٹوں پر اندھیرے، لیکن وہ نعرہ توحید انہوں نے لگایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ تمام چیزیں جو ظاہر میں نظر آ رہی ہیں، یہ تمام اسباب ہیں اس حقیقت تک پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سورج کے اندر اگر تمازت اور حیات ہے اور اس کی وجہ سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں، اس وقت تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ بادل کہاں سے آ گئے. آج ہمیں معلوم ہے کہ یہی سمندر ہے جس سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جا کر کنڈینس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بادلوں کی شکل میں اللہ کے حکم سے جہاں جا کر برستے. اس سے تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا. تو یہ تمام اسباب کے پیچھے جو مسبب الاسباب ذات ہے، پانی کے اندر اگر کوئی صفت ہے کہ وہ تمہاری پیاس بجھاتی ہے تو اللہ کی پیدا کرتا ہے، آگ میں صفت ہے کہ وہ جلاتی ہے تو اللہ کی پیدا کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر، گویا کہ اسباب سے منقطع ہو کر اپنے آپ کو جوڑا مسبب الاسباب کی طرف، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنا رخ کر رہا ہوں، میں یکسو ہو رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جن کو تم نے خدا سمجھ رکھا ہے. دوسرا امتحان، بہت سعادت مند نوجوان، لیکن وہ قلب سلیم ہے نا، فطرت داغدار نہیں ہے. فطرت میں پیاس طبی طور پر موجود ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی، رب کو پہچاننے کی. ملکوت السماوات والارض، اس زمین و آسمان کے جو فلسفے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی، انتہائی سعادت مند. والدین کے لیے کتنی محبت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، بار بار ٹوک رہے ہیں باپ کو، والد جن کا نام بھی قرآن میں موجود ہے آزر، کہ یہ بت پرستی اور اپنے ہاتھوں سے کچھ مورتیاں تلاش کر اس کو جو ہے پھر سجدہ کرنا، یہ انسان کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں. ہاں وہ مالک اور خالق جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھی جائے. حاجت روا تو وہ ہے، تمہارا اگر عمل تنفس چل رہا ہے وہ بھی اس کے حکم سے، جب چاہے گا ختم ہو جائے گا. اب بار بار کی روک ٹوک پر والد نے بالآخر جو ہے جسے آپ کہیے کہ تنگ آ کر کہہ دیا، لَإِلَّمْ يَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر اس واضح نصیحت سے تم باز نہیں آتے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. رجم کا لفظ، کسی شخص کو اگر موت کے انجام تک پہنچانا ہو تو سب سے زیادہ تکلیف دہ جو ہے معاملہ یہی ہو سکتا ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دو. جو انسان کسی حیوان کے بارے میں بھی تصور نہیں کر سکتا، والد نے وہ لفظ استعمال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. قال السلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، ان میں والدہ بھی ہوں گی، والد بھی ہوں گے اور بہن بھائی بھی ہوں گے، سب کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے. ہاں حضرت لوط جو بتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، انہوں نے ساتھ دیا حضرت ابراہیم کا. خیر بات کہا گھر والوں کو، انی ذاہب الی ربی سیہتین، میرا اعتماد اور توکل تو اللہ کی ذات پر ہے، وہ مجھے لازمن راہ یاب کرے گا، وہ مجھے ہدایت سے نوازے گا. اب ایک بہت بڑا امتحان اور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ایک سے موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو میں ان کو ذرا جھنجھوڑنے کے لیے، جو بت انہوں نے اپنے خدا جو ان کو قرار دیا ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ مجبور ہو جائیں اس بات پر کہ جو بت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا وہ تمہیں کیا دے گا. کوئی جشن اور تہوار کا دن تھا، پوری قوم جو ہے اس بستی کو چھوڑ کر نکل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ہیکل میں چلے گئے جہاں بت رکھے ہوئے تھے، اور جا کر تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، قرآن میں ذکر موجود ہے. سورہ انبیاء میں ذکر ہے، سورہ صافات میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف چنکس آپ کو ملیں گے قرآن حکیم میں جا بجا بچھڑے، پوری سورت موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے۔ اور یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی تھی کہ اسوہ حسنہ کی اصطلاح قرآن نے استعمال کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے نا، جو ہمارے عام طور پر سیرت النبی کے جو خطابات ہوتے ہیں اس کا موضوع ہوتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بھرپور اور مکمل نمونہ اور اسوہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں فرمایا گیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے مسلمانوں تمہارے لیے مکمل اسوہ اور نمونہ موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی، کہ اللہ نے بھیجا امتحانات کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی، ہر ایک میں پورے اترے۔ وہ قوم جب واپس آئی اور دیکھا اپنے اس بہت بڑے جو بت خانہ تھا اس کا، کہ تمام بت جو ہے ان کے ٹون کے خدا جو ہے، وہ کسی کا سر اس کے دھڑ سے جدا ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ویسے ہی اوندھا پڑا ہوا ہے، تو جوش اور غیظ و غضب کی جو کنڈیشن ہوگی اس کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، تم نے کیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تم نے یہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا، یہ سب سے بڑا جو بت ہے نا جو صحیح سلامت ہے، جس کی آنکھیں بھی انٹیکٹ ہیں، بازو بھی ہیں، بڑے مضبوط مضبوط جو ہے بڑے مسکولر بازو تم نے بنائے ہیں اس کے، اس سے پوچھو اس نے کیوں نہیں حفاظت کی بقیہ کی، یا یہ تو عینی گواہ ہے نا، یہ بتائے گا تمہیں۔ اب ظاہر ہے جو لوگ تھے انہوں نے کیا جواب دینا تھا، نہ یہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پورا مکالمہ موجود ہے، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، تُف ہے تمہاری عقل پر اور ان جھوٹے خداؤں پر جن کو تم خدا مانتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ فیصلہ ہو گیا کہ آگ میں ڈال دیا جائے، بہرحال وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ یہ جتنی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ کے کلام میں موجود ہیں، اس کے بارے میں کہیں کوئی دل میں شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ آگ کیسے ٹھنڈی پڑ گئی۔ جی ہمارے ہاں جو بھی ریشنلسٹ ہوتے ہیں، جو عقل گزیدہ لوگ ہیں، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے آگ جلائی گئی تھی، آگ میں پھینکا نہیں گیا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ یہ تو ایمان اور عشق ہوتا ہے جو پھر کسی شے کو خاطر میں نہیں لاتا، جان کی قربانی دینی ہے تو اس سے بھی وہ گزریں گے۔ یہ مثالیں تو آج کے دور میں بھی موجود ہیں، جذبات پہ آ کر انسان جو ہے ناموس رسالت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار۔ عقل ہے محو تماشا، اگر عقل ہوتی تو وہ تو سو مشورے دیتی کہ اگر تم اس آگ میں جل گیا تو پھر دعوت و تبلیغ کا کام کون کرے گا، یہ بات آگے کیسے پھیلے گی، دوسرے لوگوں تک پہنچائے کیسے پہنچے گی، اور میری تو اولاد بھی نہیں ہے سوائے لوط علیہ السلام کے جو بتیجے ہیں۔ عقل تو یہ سکھاتی نا، اس امتحان میں بھی پورے انسان کے نزدیک اس کی اپنی جان سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہو جائے گا قرآن حکیم جو کہتا ہے قیامت کے دن، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، جھوکو سب کو جہنم میں، میرے باپ کو بھی، میری بیوی کو بھی، میری اولاد کو بھی، مجھے بچا لو کسی طرح۔ سورہ معارج دیکھ لیجئے، سورہ عبس دیکھ لیجئے، تو جان سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں، لیکن اس کو بھی قربان کرنے کو تیار۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر جو بیٹا حاصل کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 برس تھی جبکہ حضرت حاجرہ کے بطن سے یہ اسماعیل کی ولادت ہوئی علیہ السلام، اور جب وہ بچہ تقریباً یہ 13 14 سال کا ہوا اور کھیتی باڑی میں اپنے باپ کا جو ہے وہ جسے آپ کہیے، اگرچہ حضرت ابراہیم کی عمر بھی 90 سے اوپر ہو چکی تھی بلکہ 100 برس کی عمر تھی جبکہ وہ اللہ کی طرف سے وہ خواب دکھائے گئے، 3 مسلسل پے در پے 3 راتیں وہ خواب آیا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اسماعیل میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے مسلسل کہ مجھے خواب آ رہا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹا بھی تو اسماعیل تھا نا، بیٹا کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل نے کہا، فافعل ما تؤمر، ابا جان یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، آپ اندازہ تو کیجئے اس جرت کا، فافعل ما تؤمر، خواب کے ذریعے جو حکم آپ کو دے رہا ہے آپ کا رب، آپ اس پر عمل کر گزریے. گویا کہ وہی جان جو سب سے عزیز ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آگ میں انہیں پھینک دیا گیا، لیکن یہ کہ کہیں کوئی جسے آپ کا یہ وڈرال نہیں ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی وہی معاملہ، ففل مات عمر، جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر گزریے. اور پھر بہرحال تفصیل میں جانا کہ اس وقت وقت بھی نہیں ہے، پھر وہ اصل میں ہے یہ قربانی جس کی یاد منائی جاتی ہے. تمام عبادات جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں، عبادت تو نام ہے پوری زندگی میں اللہ کی غلامی اختیار کرنا، بارہا یہ بات سامنے آ چکی. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. وہاں عبادت کو الگ سے کہا گیا، نماز روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، لیکن عبادت کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا. واعبدوا ربکم، تو گویا کہ یہ اصل میں حج کی عبادت کا ایک ان مناسک حج میں سے ایک منسک ہے کہ جسے لیا گیا اور پورے کرہ ارضی پر پھیلا دیا گیا. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا اس درجے محبوب ہوئی کہ تا قیام قیامت یہ قربانی کا عمل ہوتا رہے گا. اسی پر میں اور آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ہمیں جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ ہے ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کے لیے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی فرما برداری. اگر یہ نہیں ہے بابا، پھر سب کہانیاں ہیں. معاش میں حرام شامل ہے اور قربانی کا جانور حرام مال سے خریدا گیا، مردود ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. یہ تو پوری پیکج ڈیل ہے نا. جس طرح آپ مثال دیتے ہیں کہ ایک بالٹی دودھ کے اندر ذرا چند قطرے اگر آپ پیشاب کے ڈال دیں تو کوئی شخص پینے کو تیار ہوگا، تو ہمیں اپنا جائزہ اس اعتبار سے لینا ہے کہ واقعتاً اسوہ ابراہیمی سے ہم نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، یا صرف قربانی کر کے فارغ ہو گئے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قرآن حکیم نے نفی کی ہے، نہ اللہ تک تمہاری اس قربانی کا جانور، خواہ وہ 12 لاکھ روپے کا خریدا ہوا کوئی مینڈا ہو، نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچے گا، نہ خون اللہ تک پہنچے گا. ہاں فرما برداری اور تقوی اگر ہے، وہ تقوی کی روح اگر موجود ہے، تو یہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو معیار ہے تقوی کا، ٹھیک ہے اس تقوی کا اتنے مدارج ہیں کہ آپ اس کو اچیو کر ہی نہیں سکتے، لیکن زندگی کے جس جس شعبے میں بھی آپ کو اختیار ہے، جو آپ کے دائرہ کار کے اندر ہے، کم سے کم اس شعبے کی حد تک تو اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے. نہیں، یہ اختیار تو اللہ نے دیا، آپ کو بھی دیا، مجھے بھی دیا. بس وقت بھی ختم ہو گیا بلکہ زائد ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ واقعتاً یہ اسوہ ابراہیمی جسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن حکیم میں واحد کے صیغے میں کہا گیا، وَاتَّبِعْ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کیجئے، پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی، ملت ابراہیمی کی. یہ دین اسلام کیا ہے؟ ملت ابراہیمی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخصیت ہے کہ جن کو یہودی بھی اون کرتے ہیں، عیسائی بھی اون کرتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے امام الناس ہے، خلیل اللہ ہے. ملت ابراہیمی کا لفظ کتنی مرتبہ آیا. درود ابراہیمی آپ نماز کی ہر نماز کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آل ابراہیم حضرت اسماعیل، ان کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل بھی آ گئی، اور آل ابراہیم حضرت یعقوب جنہیں اسرائیل، جن کا لقب تھا، بنی اسرائیل کے تمام لوگ بھی آ گئے، جو جو اللہ کے فرما بردار تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.